وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کورٹ کی جانب سے جماعت الدعویٰ کے چیف حافظ سعید کے خلاف دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کے الزام میں جیل اور جرمانے کی خبر سے شروع کریں گے جو ایف اے ٹی ایف میٹنگ سے قبل کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم آئی ایم ایف ٹیم کا پاکستان دورہ. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی افغان قیادت کو امن بات چیت پر بریفنگ. اور آخر میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کی نیو ہیمپشر میں جیت پر بات کریں گے. اور ہم زیادہ تر معیشت پہ بات کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ قریب آ رہی ہے. پاکستان کو خطرہ ہے کہ وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی فہرست میں شامل کیا جائے گا. اس وقت وہ گرے لسٹ پہ ہے, لیکن اسے خطرہ یہ ہے کہ وہ بلیک لسٹ پر پڑ سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عطا محمد. یہ اس وقت بین الاقوامی فائنانس پڑھاتے ہیں, معیشت کے بارے میں پڑھاتے ہیں پیرس یونیورسٹی میں, جبکہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے سب سے پہلے اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان.
انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو دو الگ الگ مقدمات میں مجموعی طور پر 11 سال قید کی سزا سنائی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا کی جانب سے حافظ سعید کو 30,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. عدالت نے حافظ سعید کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11F2 اور 11N کے تحت سزا سنائی ہے. عدالتی فیصلے کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ سعید کے وکیل محمد عمران گل نے بتایا کہ وہ عدالتی فیصلے کو عدالت عالیہ لاہور میں چیلنج کریں گے. عمران گل سمجھتے ہیں کہ عدالت نے حافظ سعید کو سزا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے دباؤ میں آ کر دی ہے.
11F میں 6 ماہ دی گئی ہے اور پراپرٹیاں رکھنے کی حد تک دی گئی ہے 5 سال 11N میں. اور جو فنڈ ریزنگ ہے اس میں بری کر دیا گیا, وہ جرم صاحب نے کیا گو. اور یہ جو کچھ ہوا ایف اے ٹی ایف کے پریشر کی وجہ سے ہوا, ایسی کوئی الیگیشن نہیں تھی نہ کوئی ایویڈینس تھی.
تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے تمام چھوٹے بڑے پریشر گروپس بارے اپنی پالیسی بدلی ہے, اور کلدم تنظیم حافظ سعید کو سزا دینے سے عالمی سطح پر پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید سمجھتے ہیں کہ حافظ سعید کو سزا دینے سے عالمی سطح پر سب سے پہلے تو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد ولید نے کہا,
کیس میں جو بھی ان کا موقف تھا اور خاص طور پہ پروسیکیوشن میں بڑا اسٹرانگلی اس کو اپنا کیس جو لگا, جس کی وجہ سے وہ سزا ان کو ملی ہے. اگر وہ کمزور کیس ہوتا یا کمزور آرگومنٹس ہوتے تو وہ یہ سزا پھر بھی نہیں ہونی تھی.
دفاعی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے پریشر گروپس کے خلاف اپنی پالیسی بدلی ہے, جس کے باعث عدالتوں نے بھی ایسے پریشر گروپ کے سربراہوں کو سزائیں دینا شروع کر دی ہیں.
پاکستان کی بدلتی ہوئی پالیسی جس کے تحت کچھ گروپس کے متعلق جو تھوڑا بہت ہمدردانہ رویہ تھا ماضی میں وہ ختم ہو گیا, اور اب وہ اس قسم کی تنظیموں کو ایک ہی کیٹیگری میں کاؤنٹ کر رہے ہیں, وہ ٹیررزم ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اس کے خلاف ایک قانونی کارروائی جو پاکستان لا میں موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں.
محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے گزشتہ سال 17 جولائی 2019 کو جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں لاہور سے گجرانوالہ جاتے ہوئے گرفتار کیا تھا. ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے 2 درجن سے زائد مقدمات درج کیے گئے تھے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پیرس, جہاں سے ہمیں ڈاکٹر عطا نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر عطا پیرس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور انٹرنیشنل فائنانس کے ماہر ہیں. ڈاکٹر عطا, یہ بتائیے, حافظ سعید کو اس وقت دہشت گردی کی کورٹ نے جو سزا دی ہے, غالباً اس وقت ایف اے ٹی ایف کی کیونکہ میٹنگ قریب آ رہی ہے, ان کے وکیل بھی یہی بات کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سزا دینے سے کیا بین الاقوامی دنیا پر کوئی روپ پڑے گا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھا رہا ہے؟
یہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا ٹائمنگ سٹیپ جو ہے نا وہ لیا گیا ہے, اور اس کا ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا. یہ इसमें एक बड़ी जरूरी सी टर्म है कि एफएटीएफ जो है वो ज्यादातर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करते हैं, और जो स्पेसिफिकली रिपोर्ट किया जा रहा है हफीज साहब को जिनके ऊपर एक सेंटेंस दिया गया है वो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है कि वो जो उन्होंने कुछ एसेट्स बनाए हैं वो उन्होंने कुछ फंड्स कलेक्ट किए हैं और वो फंड कलेक्ट करके उन्होंने उनको इंतहाब संदाना किस्म की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया, उनसे एसेट बनाए और फिर उन एसेट को इस्तेमाल करते हुए मजीद उन्होंने, तो ये टेरर फाइनेंसिंग के जमरे में ये चीजें आती हैं। और पाकिस्तान 27 में से तकरीबन 14 ऐसे एरियाज हैं जिनको वो कंप्लाइंस कर चुका है, और ये टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड पाकिस्तान ने पहले कुछ रेगुलेशन भी बनाई हैं जिसमें नो योर कस्टमर, वो कुछ बैंकिंग अकाउंट्स की जो चेक किए अपने अननोन अकाउंट्स से, फेक अकाउंट्स से, या जो ट्रांजेक्शन आ रही हैं और ट्रांजेक्शन अगर 50,000 से, इस किस्म के कुछ रेगुलेशन बनाई है जिससे पाकिस्तान को काफी फायदा हुआ और पाकिस्तान का स्टाफ और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स रिड्यूसिंग मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशली ऑन द वे ऑफ टेरर फाइनेंसिंग उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान ने काफी काम किया, इसकी टाइमिंग बड़ी जरूरी देखने वाली है कि अभी फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की है यूएस के दौरे पर, उन्होंने कहा है कि आप एफएटीएफ पे हमारी क्या मदद कर सकते हैं, और इस वक्त सिचुएशन पोलिटिकली भी थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने अगले इंतखाबात जो नवंबर में आने वाले हैं उसके लिए अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकालना है, पाकिस्तान के रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है, यूके यूएस फ्रांस जर्मनी की तरफ से भी एक उनके स्टांस में नरमी देखने को आई है, चाइना की तरफ से काफी एफर्ट आई है, लास्ट मीटिंग एफटीएफ की उसमें भारत की तरफ से काफी क्वेश्चन किए गए, लेकिन पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं स्पेशली इस मौके के ऊपर जब हाफिज सईद को एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे देखा जा रहा था ये टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर और भारत को काफी ज्यादा क्वेश्चन थे,
जी आपने आपने
उसके बाद सेंटेंस करना जो है ये एक पॉजिटिव मूव है पाकिस्तान की तरफ से, विच इज गोइंग टू बी के पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट की तरफ जाने के चांसेस है ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं।
इस वक्त हम ब्रिगेडियर हारिस नवाज की तरफ आते हैं, दिफाई तज्जिया कार हैं, पाकिस्तान में होते हैं। ब्रिगेडियर हारिस, बीजेपी ने कहा है कि ये हाफिज सईद को जो सेंटेंस दिया गया है ये आई वॉश है, ऐसी लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। बकौल भारत के इस वक्त हाफिज सईद को भारत वापस भेजने की ज़रूरत है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वो मुंबई दहशतगर्दी हमले में मतलूब हैं। आपके इल्म में है कि इससे पहले भी हाफिज सईद को कलअदम करार दिया गया था लेकिन कोई ख़ास इससे बैन अलाक़वामी सतह पर फ़र्क नहीं पड़ा, अब आप क्या तवक्को करते हैं?
देखें, पाकिस्तान ने पिछले एक डेढ़ साल में जितनी एफर्ट की है, फाइनेंसिंग टेररिज्म की, टेरर की बात करें, इकोनॉमिक टेररिज्म की बात करें, पैसे मुल्क दहशतगर्दी की बात करें, फेक अकाउंट्स की बात करें, एवरीवेयर पाकिस्तान हैज डन देयर बेस्ट एंड दैट हैज बीन राइटली एक्नॉलेज्ड बाय द ये बाकी वर्ल्ड में जब दो तीन मीटिंग हुई है एफएटीएफ की वहां पर भी बात की गई है। और उसके बाद देखें इंडिया की और बीजेपी की तो है एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बिकॉज दे टेक पाकिस्तान इज स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द हेगेमोनिक डिजाइन। अब वो ये बात करेंगे अगर हम इनको छोड़ें तो ये कहते हैं वो छोड़ दिया, सजा दिया, तो इट इज एन आई वॉश। जब हम कहते हैं जी आप हमें कोई इसके बारे में, इनके बारे में अगर ये कहते हैं कि आप कोई डोजियर दें, प्रूफ दें, तो ये देते देते नहीं है। और फिर पाकिस्तान में कोर्ट्स बड़े इंडिपेंडेंट है, वहां पर हमेशा पहले भी पकड़े जाते रहे ये लोग, लेकिन इशू ये है कि जब एक कोई प्रॉपर एविडेंस ना हो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस ना हो, तो फिर कोर्ट छोड़ देते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है और उसके बाद जो 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 प्रूफ मिल सके हैं जिसकी वजह से सजा हुई है, और ये दिस सेंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सीरियस है, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग हो या इकोनॉमिक टेररिज्म हो या वैसे मुल्क में दहशतगर्दी हो, तो उस लिहाज से आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जब नया इजलास होने वाला है उसमें पाकिस्तान को इवन ग्रे लिस्ट से भी निकाल के व्हाइट लिस्ट पे ले जाया जाएगा, और इसमें अमेरिका की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इज डन अ लॉट, चाहे वो टेररिज्म हो, अफगानिस्तान की पॉलिसी हो, अफगानिस्तान में अमन की बात हो, अफगानिस्तान को के तालिबान को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बिठाने की बात हो, पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है। नाउ अमेरिका की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी फील इस वगैरह की सो कि इस वक्त उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि इस वक्त अमेरिकन और बाकी जितने मेंबर्स हैं, लेस इंडिया, वी डोंट माइंड इंडिया को, वी डोंट काउंट एनीवेयर, rest all should be positive and hopefully results should also be very positive.
ڈاکٹر عطا محمد, آپ کے علم میں ہے کہ دسمبر 2019 میں جو لندن کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے بھی پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈز واپس کیے. کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ دہشت گردی کی پشت پناہی کے حوالے سے تھا یا اس کا کن کن ایسے جرائم سے تعلق تھا, کیونکہ ظاہر ہے این سی اے مکمکا نہیں کرتی پاکستان کے ساتھ. جی آپ کی جی ڈاکٹر,
میرے خیال میں جی جی میرے خیال میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہے, اس کا شاید ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس میں ایک ان کا ایک لا ان ایکسپلین ویلتھ سے متعلق آیا, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اور وہ لیڈی ہیں جو رشین ریلیٹڈ ہیں اور ان کو بھی ایک کیس وہ این سی اے سے ہار گئی اور آگے وہ چلتا ہے. میرے خیال میں یہ 190 ملین کا جو سچویشن تھی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کچھ کلیم تھا مختلف پراپرٹیز کے اوپر, اور وہ کلیم تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹھیک نکلا. اس ٹیرر فائنینسنگ سے کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا, یا میں نے اس کے متعلق کوئی پڑھا نہیں ہے یا میرے نالج میں نہیں ہے شاید. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ٹیرر فائنینس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ورنہ یو کے میں کچھ نئے لاس بنے ہیں 2015 میں جس میں ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے. اور یو کے نہیں, ایون یو کے واز بہائنڈ دس موو کے پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جانا چاہیے, ون آف دی انکلوڈنگ فرانس, جرمنی اینڈ یو ایس. میرے خیال میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی اس میں کوئی ایسا انویسٹیگیشن یا کوئی ایسی ڈیل یا کوئی ایسی ایویڈینس نظر آتا کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ ریلیٹڈ ہے تو وہ نہیں جاتی.
اچھا,
دوسری بات ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے ہیں, تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہی ٹیرر فائنینسنگ میں انوالو ہوتی تو پھر تو مطلب یہ بات آگے نہیں چل سکتی تھی پاکستان کو لسٹ سے نکالنا.
لیکن
شاید اس کا ریلیشن نہیں بنتا.
آپ کے علم میں ہے کہ یہ پیسے پھر ملک ریاض کو واپس کیے گئے, اور یہ خیر ایک اور کہانی ہے, لیکن معلوم یہ کرنا تھا کہ بدعنوانی میں, جی جی جی, بدعنوانی میں ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا بھی چارج آ جاتا ہے. باہر کیف, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں لوگ جو کال کریں گے ان کو بھی ہم سنیں گے, لیکن ہم لوٹتے ہیں بریگیڈیئر حارث کی طرف. بریگیڈیئر حارث, اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے, جی بریگیڈیئر حارث, اس وقت پاکستان کی معیشت کی حالت بہت خراب ہے. جو وہاں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو اس وقت تشویش ہے کہ اگر ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالا گیا, آپ جانتے ہیں بھارت بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے, تو اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں پاکستان کی معیشت پر؟
دیکھیں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہوگا اس سٹیج کے اوپر, کہ جس سٹیج پہ پاکستان نے اتنی پازیٹیو ایفرٹس کیے ہیں دنیا میں عمل لانے کے لیے, اس کے بعد ایون انڈیا سے عمل کرنے کے لیے, جس سے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو پرووک کریں, چاہے وہ 27 فروری کا انسیڈنٹ ہو یا کشمیر میں جو حالات کیے ہیں, لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کی ہے. پاکستان وانٹس پیس, اینڈ دین پورے ملک میں, اس خطے میں امن کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے, چاہے یہ اکنامک ٹیررزم ہے, منی لانڈرنگ جو پاکستان بڑی ایفرٹ کر رہا ہے, یا جیسے ابھی انگلینڈ میں بات کریں پیسوں وہ بھی منی لانڈرنگ, کرپشن, ہر چیز کے خلاف پاکستان فائٹنگ اور ایک قسم کا جہاد کر رہا ہے. اور اس وقت دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کو سپورٹ کریں. وی آر اے ڈیجیٹل کنٹری, وی آر اسلامک کنٹری, اینڈ وی ہیو پروو دیٹ وی وانٹ پیس ان دا ریجن, اینڈ وی آلسو پروموٹ پیس, چاہے افغانستان کا پیس ہو یا انڈیا نے جو حالات کیے اس کے لیے پورے سب کانٹیننٹ کے پیس کی بات کرتے ہیں. اس لیے اس اسٹیج پہ اگر پاکستان کو خدا نہ خاصہ گرے لسٹ میں بھی رکھتے ہیں, ایون دین آئی وڈ سے دی ورلڈ از ناٹ اگنورنگ پاکستان کی پیس ایفرٹ کے لیے. اس لیے اس وقت سب کی نظریں ہیں, اور پاکستان اپنے دوست ممالک انکلوڈنگ امریکہ, یورپین یونین اور باقی ممالک سے بھی بہت ڈس اپوائنٹ ہوگا اگر اس سوچ میں ہمیں ایون گرے لسٹ پر رکھا جاتا ہے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بلیک لسٹ, تو آئی ایم ویری پازیٹیو کہ پاکستان کو اس وقت گرے لسٹ نکال کے, وقت نکال کے پاکستان کو آگے موو کرنے کی کوشش کی جائے گی, پاکستان کی ایفرٹس انکریج کیا جائے گا تاکہ آئندہ کے لیے ہم بہت بہتر ورلڈ میں اپنا رول ادا کر سکیں, اس خطے میں بھی کر سکیں.
ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر عطا محمد, جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ کون سی تاریخ کو ہوگی, اور آپ کی ذاتی توقعات کیا ہیں؟ پاکستان کو کیا گرے لسٹ میں رکھا جائے گا یا بلیک لسٹ یا وائٹ لسٹ, آپ کی کیا پیشن گوئی ہے؟
میٹنگ میرے خیال ہے نیکسٹ ویک है 18 to 23 आई थिंक सो मे बी ऊपर नीचे कुछ डेटेज हैं। अगर हम क्विकली इनको तीन चीजों में देखें, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव और लीगल प्रोस्पेक्टिव, पाकिस्तान ने एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस के उनके मुताबिक कंक्रीट स्टेप लिए हैं और को कंक्रीट स्टेप पाकिस्तान ने उनको रिपोर्ट भी किए हैं और उसको वो जायजा भी लिया जा रहा है जो पेरिस में भी मीटिंग होगी। पॉलिटिकल सिचुएशन मैंने आपको बताई कि अफगानिस्तान की सिचुएशन है, पीस है, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ पार्ट विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान एंड देन ईरान एंड यूएस एंड यूएस रियली नीड पाकिस्तान फॉर दिस मूवमेंट के वो अफगानिस्तान में पीस चाहते हैं। और पाकिस्तान के इस वक्त बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है कि वो ब्लैक लिस्ट आए। दी ओनली मिनिमम एक चांसेस ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे विद मिनिमम रिस्ट्रिक्शन। दिस इज व्हाट चाइना इज सजेस्टिंग और दिस इज व्हाट चाइना इज एक्टिंग। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट टाइम पाकिस्तान एस्केप कर जाएगा, ग्रे लिस्ट और व्हाइट लिस्ट में चला जाएगा। मिनिमम चांसेस है कि पाकिस्तान कुछ हफ्ते के लिए ग्रे लिस्ट पर रहे विद मिनिमम रिस्ट्रिक्शन, ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई चांस।
अच्छा ठीक है, आपकी पेशन गोई हम अगले हफ्ते ही देख लेंगे। और आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। पेरिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ाते हैं डॉक्टर अता मोहम्मद, जबकि दिफाई तज्ज़िया कार ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी हमारी बातचीत जारी है मईशत पर, हम आपके भी कॉल्स लेंगे। आप हमें मुफ्त कॉल करके इस सेगमेंट में भी शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर है 0800-770-7779। इस वक्त हम बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक टीम पाकिस्तान आई हुई है और जैसे कि आप जानते हैं कि मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस टीम की क्या सिफारिशात हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता और एक मुआशी इदारे में रिसर्च करने वाले शाहिद हसन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है। शाहिद साहब आप हमारे साथ रहें। हम यहाँ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल को भी लेते हैं, लेकिन इस वक्त हम सुनते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अली फरकान।
मुशीर खजाना हफीज शेख ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि ये कौमी मसला है कि तमाम अदवार में तरक्की की रफ्तार मुस्तकिल नहीं रहती कि हम IMF के पास ना जाएं, और हुकूमतों को हालात की मजबूरी के सबब कर्ज प्रोग्राम की तरफ जाना होता है। हफीज शेख का कहना था कि IMF के पास जाने का बराह रास्त फायदा ये हुआ है कि दूसरे ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारे जैसा कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने तामुन में इजाफा किया और इससे पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ा है।
ऐसे मुल्क नहीं हो सकते कि जहां पे लोग अंडर डेवलप्ड हों और मुल्क डेवलप्ड हो। अगर हमने आगे जाना है और तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़े होना है तो हम अपने लोगों पे ध्यान दें।
ख्याल रहे कि कौमी असेंबली इजलास में दो रोज से मुल्क में हालिया महंगाई पर बहस जारी है, जिसमें हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने इसे हुकूमती माशी पॉलिसियों का नतीजा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया है और हुकूमत से IMF के साथ तय पाने वाले माहदे पर नजरसानी का मुतालबा किया है। दूसरी जानब पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए IMF वफद ने सैनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास में शिरकत की और मेम्बरान को दूसरी सहमाही की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के चेयरमैन फैजुल्ला कमोका ने बताया कि IMF वफद के साथ तालीम, सेहत, पानी और सफाई समेत 5 SDGs पर बात हुई। उन्होंने कहा कि माली साल के मुकर्रर करदा टैक्स अहदाफ हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है, ताहम इसके बावजूद IMF से मुजाकरात मुकम्मल होने पर कर्ज की अगली किस्त बिला ताखीर मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी हुकाम को IMF के वफद के दूसरे सहमाही के सख्त जायजे का सामना है, जिसकी वजह साल 2019-20 की पहली शशमाही में मुल्क का माली खसारा हुकूमत के अखराजात पर सख्त कंट्रोल के बावजूद GDP के 2.3% से तजावज कर जाना है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, हमारा काम ये भी है कि गरीब अवाम का मुकदमा लड़ें।
میں دونوں چیئرمین کمیٹی سے گزارش کروں گی اس کے بعد. میں یہیں لابی میں یہ بات کر رہی تھی کہ ان سے کہیں کہ پھر کمیٹی بلائیں, دونوں ایک ساتھ بیٹھیں, بجائے اس کے کہ ہمارے سر پہ منی بجٹ کا بام پھٹے اور عوام پر اس طرح اور تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ چلے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ چلیے اگر تکلیف بھی ڈھاریں تو آگے کا ویژن کیا ہے, ہمارا لائٹ مطلب جو روشنی ہے ٹنل کے بعد کیا ہے, یہ ہمیں بات کرنی ہوگی اور وہ قطن نہیں شیئر کرتے.
آئی ایم ایف کے 6 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو اب تک 1 ارب 44 کروڑ ڈالر مل چکے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جی, اور اس پر ہم سب سے پہلے چلتے ہیں. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال نے, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہے ہیں اور بہت تجربہ رکھتے ہیں آئی ایم ایف کی پالیسیوں کے حوالے سے. ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے, آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکس ادا کرنے میں ناکام رہا ہے, جو ہدف ان کو پورا کرنا تھا وہ پورا نہیں ہوا. کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں؟
دیکھیے, جب نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں یا نئے ٹیکسز لگانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک مشینری تیار کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس مشینری کے ساتھ گورننس کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی جائے, کم کی جائے, اور جہاں پر یہ ٹیکسز نہیں ادا کیے جا رہے ان کو افیکٹولی کنٹرول کریں. ایسا ابھی تک نہیں ہوا. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں وقت تو ضرور لگتا ہے, لیکن اس معاملے میں چونکہ ہنگامی حالات کا معاملہ ہے اس کو بڑی جلدی اور تیزی سے ٹھیک کرنا ضروری تھا. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنی نااہلی دکھانے کے لیے اس سے زیادہ اور کام نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے کوئی افیکٹولی امپلیمنٹیشن نہیں کی, اور آئی ایم ایف والے جو ہیں بڑی حد تک اس میں افسوسناک قسم کے فیصلے کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں. لیکن جیسے میں دیکھ سکتا ہوں, انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر پاکستان آلٹرنیٹو مین سے ریونیو کرنے کی کوشش کرے تو وہ جو کنڈیشن ہے ریونیو کی کنڈیشن اور بجٹ ڈیفیسٹ کی کنڈیشن, اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ کو بالکل مکمل طور پہ کنٹرول کیا جائے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ جو ٹیکسز جو کہ ایکسپیکٹ کیے جاتے تھے ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے ری انفورسمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے, اور ضروری ہے کہ لوگ خود محسوس کریں کہ اگر ان کو قوم کا کچھ فائدہ کرنا ہے اور ملک کو سٹیبلائز کرنا ہے تو ان کو ٹیکس دینا ضروری ہوگا, جو کہ ان کے لیے ذمہ داری ہے.
ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے, کہا یہ جا رہا ہے اور رومر ہے, اور میں اس کی تصدیق کروں گی شاہد صاحب سے, کہ کوئی منی بجٹ کے بارے میں سرکار سوچ رہی ہے. اگر منی بجٹ آیا تو ظاہر ہے چیزوں کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. کیا آئی ایم ایف اس وقت سوچ رہا ہے اس قسم کی سفارش بھی دے سکتا ہے پاکستان کو کہ وہ منی بجٹ لائے؟
جی دیکھیے, منی بجٹ تو ہر صورت میں آئے گا. اگر آپ نئے ٹیکسز لگاتے ہیں یا آپ نئے طریقے نکالتے ہیں ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے یا ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کے لیے, اور یا یہ کہ آپ ایکسپینڈیچر کو ریڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز جو ہیں بے نظیر فنڈ کی طرف جائیں تاکہ غریب لوگوں کو مشکلات سے کچھ حد تک کوئی سلوشن پیدا ہو سکے, تو یقیناً آپ کو منی بجٹ تو لگانا پڑے گا. منی بجٹ کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو فارمل بجٹ ہوتا ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس میں چینجز کرنی ہے تو آپ کو منی بجٹ لانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ پارلیمنٹ کی اپروول مل سکے. اس کے بعد ہی آپ اس کو ایک لا سمجھتے ہیں, اس سے پہلے وہ لا نہیں ہوتا. اس لیے منی بجٹ تو اہم ہے, نیسسری ہے, اس کی تو کوئی سولوشن اس کے علاوہ کوئی سولوشن باقی نہیں. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے کہ وہ اس منی بجٹ کے لیے تیار ہوگا, یقیناً وہ تیار ہوں گے, کیونکہ آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے کہ جس حد تک ہو سکے یہ پروگرام جو ہے کامیاب ہو. لیکن دیکھیں, میں ایک چیز بہت اہم عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جب آپ پالیسیز لگاتے ہیں, چاہے سب سے اچھی پالیسیز ہوں, بالکل کریکٹ قسم کی پالیسیز ہوں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, قیمتوں کی بڑھائی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے, تو اس میں وقت لگتا ہے. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں, جیسے میرے ایسٹیمیٹس شو کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے کم از کم 18 مہینے لگیں گے اگر آپ کی پالیسیز بالکل افیکٹو ہیں اور ان کو پراپرلی استعمال کیا جا رہا ہے. 18 مہینے لگیں گے اس سے پہلے کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ لیول اپ ہو جائے اور پھر ڈیکلائن کرنا شروع کر دے. اس لیے یہ امید رکھنا کہ 6 مہینے کے اندر ہی اندر قیمتیں دوبارہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی بالکل بے معنی سی بات ہے اور سخت غلط فہمی کی بات ہے. جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے.
شاہد صاحب آپ بتائیے, اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں 14% افراط زر ہے, جو دیہی علاقے ہیں وہاں تو 24% تک پہنچ گیا ہے. اگر منی بجٹ آیا تو ظاہر ہے قیمتیں مزید بڑھیں گی. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ شاہد حسن صدیقی صاحب غالباً وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کو جی 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 شاہد صاحب آپ نے سوال سن لیا؟
نہیں میں لائن آپ کی کٹ گئی تھی ابھی, آئیے میں نے نہیں سنا.
اچھا تو منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے تجویز دے گا کہ منی بجٹ آئے جس کی وجہ سے افراط زر بڑھے گا, قیمتیں بڑھیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب 14% ہے کہیں کہیں 24% ہے افراط زر, تو یہ منی بجٹ لانا کتنا صحیح رہے گا پاکستان کے لیے؟
یہ بڑا اہم سوال ہے. پہلے میں آپ سے یہ کر دوں کہ میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سال جو انہوں نے ٹیکسوں کا ہدف رکھا تھا اس سے تقریباً 800 ارب روپیہ کم وصول ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت ہو رہا ہے جب عوام کے اوپر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز کا. تو جو روٹین میں پاکستان میں ہوتا ہے وہ کہ طاقتور طبقوں کو بیجا مراد دیں, ان کو کنسیشنز دیں اور اس کا بوجھ عوام پر منتقل کر دیں. اگر وہی پالیسی استحصالی برقرار رکھنی ہے تب تو ظاہر ہے کہ منی بجٹ آئے گا, لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ ممکن ہے, تو اس کا جواب ہے یس. میں آپ سے عرض کر دوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے یہ تو حکومت کو بھی پتہ چل گیا کہ جو استحصالی پالیسیاں انہوں نے اپنائی تھیں اس کے نتیجے میں جو معاشی بحران تھا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے آنے کے بعد سیاسی بحران میں تبدیل ہو چکا ہے. اب پاکستان میں ایک سیاسی بحران بھی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت پر عدم اعتماد, اور سارا بلیم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ آئی ایم ایف تو صرف یہ کہتا ہے کہ جی آپ بجٹ خسارہ اپنا کنٹرول کریں, ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں, اخراجات کم کریں. تو حکومت ریکارڈ پر ہے ان سے یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی طاقتور طبقے ہیں ان پر تو ہم ٹیکس نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہی کابینہ میں بیٹھے ہیں, وہ حکومت کو پلٹ لیں گے. لیکن میں اگر آپ سے صرف یہ عرض کروں کہ اسی حکومت نے جو ٹیکس ایمنسٹی دی تھی 2019 میں, اس میں لوٹی ہوئی دولت سے بنائی ہوئی پراپرٹیز جو ملک کے اندر موجود ہیں اس پر 1.5% ٹیکس لیا صرف, جبکہ جو ہے وہ اوسط ہم 25-30% ٹیکس دیتے ہیں. تو اس قسم کے جو کنسیشنز دیے گئے اس کی وجہ سے بجٹ یہ ٹیکسوں کی وصولی نہیں ہو رہی. لیکن ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی ایک کلاس تھی, وہ یہ تھی کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد ان کے اثاثے ضبط ہو جائیں گے جو حکومت کے علم میں ہیں. ایک بہت بڑا اشتہار ایف بی آر نے شائع کرایا تھا, میں نے صرف اس پہ ایک ریسرچ کی ہے کہ جو کنسیشنز انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت دیے جو اس نے دنیا میں کہیں نہیں دیے گئے, یعنی 1.5% پر معاف, وہ پاکستان میں بھی نہیں دیے گئے. اب جن لوگوں نے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا کنسیشن سے اور قانون کے تحت ہم ان سے 70% تک ٹیکس لے سکتے ہیں, ان کے اثر کو پکڑ کر اس سے 900 ارب روپیہ وصول ہو سکتا ہے. چند ہزار آدمی بنیادی طور پر اس سے افیکٹ ہوں گے جو پاکستان میں ٹیکس چوری کر کے دولت بناتے رہے ہیں. کیا ہم ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, وہ ہوگا بنیادی سوال. لیکن ایک اور الٹرنیٹ بھی ہے کہ اثاثوں کو تیزی سے بیچیں, دو. تیسرا الٹرنیٹ یہ ہے کہ ترقیاتی اخراجات میں مزید کٹوتی کر لیں, اور چوتھا الٹرنیٹ یہ ہے کہ جو صوبوں کو رقوم گئی ہیں این ایس پی آواز کے تحت ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اس پیسے کو پورا خرچ نہ کریں تاکہ بجٹ کا سارا کنٹرول ہو. اس سے معیشت ضرور سلو ہوگی, غربت اور بے روزگاری بھی بڑھے گی, اور یہ چار پانچ چیزیں ہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ منی بجٹ کے نام سے لانا یہ تو حکومت کے لیے شاید مشکل ہو, انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ اور, کیونکہ ہمیں کالز آئی ہیں ان کو باری باری لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام عوامی ہو اور لوگوں کی رائے بھی ہم لیتے رہیں. لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب کا بھی متمنی ہو کہ ابھی تک ان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے کوئی بڑی مچھلی کو نہیں پکڑایا ہے، نہ کسی بڑی بیوروکریٹ کو پکڑ لیا ہے، نہ ان کے ساتھ اختصاب کیا ہے. اگر میری تجویز یہ ہے کہ جتنی بھی کارخانے ہیں، بڑی بڑی جائیداد ہے، یہ سرکاری تحریک میں لی جائے اور پھر نئے عوام، تو ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوگی.
نظر محمد نے کال کیا ہے مداخل سے.
نفیزہ بین، میں ضلع طور پر مداخل سے نظر محمد بات کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایم آئی ایف کا ٹیم جو پاکستان آ رہا ہے، تو یہ مزید ٹیکسیں اگر لوگوں پر حکومت مزید ٹیکس لگائے گا تو غریب لوگ تو پہلے سے بھوک مر رہے ہیں، تو یہ اس کا یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے. اس پر حکومت کو مزید قرض نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ساری بوجھ جو ہے نا غریبوں پر پڑتا ہے. والسلام.
اچھا، کیونکہ شاہد صاحب کی کچھ تجاویز تھیں اور ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر زبیر اقبال اس کا جواب بھی دیں. ڈاکٹر زبیر، عوام اس وقت زیادہ ٹیکسز کا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا. منی بجٹ کے علاوہ جس طرح سے تجاویز آئی ہیں، خاص طور پہ جو زیادہ امیر طبقہ ہے ان سے ٹیکس کی وصولی کی جائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ گورننس کا ایشو ہے. بیسیکلی ایشو یہی ہے کہ ٹیکسز قائم ہیں لیکن ان کو کلیکٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو خیر پولیٹیکل جو ہے سو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے بڑی کمزور ہے. نمبر تین یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کی کیپٹل اکاؤنٹ اوپن ہے، آپ کی موومنٹ اور کیپٹل جو ہے بڑے آرام سے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سے پیسہ باہر نکالا جاتا ہے یا اس کو باہر پارک کر دیا جاتا ہے اور اس میں ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے. بیسک ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر آپ نے کسی صورت میں اس کنڈیشن سے نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکریفائسز کرنا ضروری ہوں گی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سیکریفائسز جو ہیں غریب لوگوں پہ ہوں. آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بجٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کانسٹنٹ رکھیے اور اس میں سے کچھ ریسورسز نکال کر آپ زیادہ بے نظیر فنڈ میں ڈال دیجیے، جس کی وجہ سے آپ غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مونوپولی پاورز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لوگوں کے بھی ہیں اور اپوزیشن کے لوگوں بھی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، جس میں شوگر شامل ہے، جس میں ویٹ شامل ہے. یہ بیسک ایشو یہی آ جاتا ہے کہ گورننس کی بات آتی ہے کہ کس حد تک آپ اپنی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے اپنے پولیٹیکل سپورٹ کی طرف دیکھتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب بیسکلی یہی ہے کہ یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور کرنے ضروری ہیں اور تمام ملک کرتے ہیں. دیکھیے، یہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو آر لیونگ بیونڈ یور مینس. آپ کو اسپینڈیچر کم کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ پاکستان میں پچھلے 4-5 سال سے جو اسپینڈنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، ایکسچینج غلط تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپینڈنگ ہوتی تھی وہ گورنمنٹ بورو کر کے کرتی تھی، اب اسے کانسیکوینس سے سامنے آنے تھے. اب ضروری یہ ہے کہ یہ اسپینڈنگ کم کی جائے، اور اسپینڈنگ کو کم کرنے کے لیے آپ کو بجٹ کے ایکشن اختیار کرنا ضروری ہوں گے، اور اگر آپ وہ بجٹ ایکشن نہیں لے سکتے تو پھر انفلیشن ہوگی اور ایکسچینج ریٹ اور ڈیپریشیٹ ہوگا. آپ کی چوائس ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بڑی مشکل کم سے کم ہو اور جلدی ختم ہو جائے، تو پھر افیکٹولی جو پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کیجیے. اگر آپ نہیں چاہتے، آپ پولیٹیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں اور آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ حافظ. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ یاد آتی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں کہ آپ جو بہت پاورفل لوگ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں، یہ درست ہے، لیکن کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایکسیپٹ کیجیے، یا آپ ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گورننس بہتر کرنا ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ پارٹیز دونوں کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ پرسنل پارٹی انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ پروگرام نہیں افیکٹولی امپلیمنٹ ہوتا تو پھر اللہ حافظ، جیسے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ملک کا حال کا بالکل سوڈان والا حال ہو جائے گا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ اپوزیشن اور پرائیویٹ سیکٹر، ان کو سر عقل سے کام لینا چاہیے اور پوزیشن ایسی ہے کہ اس کو امپروو کرے. جہاں تک اس کاسٹ کا معاملہ ہے, جہاں تک انفلیشن کا معاملہ ہے, یہ ایبسولوٹلی انیویٹیبل تھا. وہ اس لیے کہ اگر گورنمنٹ ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتی تو ایک ہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے, وہ ہے انفلیشن, جس کے طریقے سے آپ اسپینڈنگ کم کرتے ہیں تاکہ وہ اسپینڈنگ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ریسورسز کے مطابق آ جائے.
بالکل,
آپ ٹیکس اگر آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے تو یہ ہوگا, یہ تو انیویٹیبل سی بات ہے.
بالکل,
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل سے کام لیں, آلٹرنیٹو اور کوئی نہیں ہے, اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کریں, کیونکہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہے, امیروں کے انٹرسٹ میں ہے, غریبوں کے انٹرسٹ میں ہے, تو ان کو یہ کرنا ضروری ہوگا. باقی دنیا نے کیا ہے, جیسے میں جانتا ہوں, میں نے خود ان کو کام کیا تھا, ترکی اس نے کیا, اسی کے ساتھ ساتھ چلے نے کیا, اس کے ساتھ ساتھ برازیل نے کیا, یہ کیوں نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں اگر ہمت ہو.
بالکل صحیح ہے, اور اب تو زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے عوام, اور منی بجٹ کے نام سے ہی جو ہے ان لوگوں کو خوف آتا ہے. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے آئی ایم ایف سے منسلک سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال, جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, جبکہ ان کے ساتھ تھے معاشیات اور بینکنگ کے ماہر شاہد حسن صدیقی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی, آپ جہاں رنگ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ سے, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہاں ہمارے پاس کوئی جو تازہ خبر ہے اس کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس وقت افغان قیادت کو کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عقیل یوسف زئی نے. یہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور افغانستان کی صورتحال کو کور کرتے ہیں. عقیل یوسف زئی, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اشرف غنی نے بھی اس بات کو سراہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے بیچ بات چیت کافی آگے نکل گئی ہے. آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے طالبان افغان قیادت سے ملنا نہیں چاہتی تھی. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اب افغان حکومت کے ساتھ طالبان بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور کون کون سے شرائط ان کے ماننے کے لیے وہ راضی ہیں؟
بہت شکریہ. میرے خیال میں جو دوحہ پروسیس ہے اس کا ایک اہم مرحلہ سامنے آ گیا ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ افغان پریزیڈنٹ اور عبداللہ عبداللہ جو چیف منسٹر ہے ان کے فلائٹ پومپیو کی کل بھی بات ہوئی تھی, آج بھی ہوئی ہے. کابل سے جو مفصولات ہیں انہوں نے طرف سے ان کو آگاہ کیا, ان کو اعتماد میں لیا ہے, جو کہ دوحہ میں تین دن سے ایک آخری سیشن, یا آپ کہہ سکتے ہیں سیشن جاری تھا. اب تک دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان, امریکن اسٹیبلشمنٹ یا مذاکراتی ٹیم اور طالبان ٹیم کے درمیان 11 دور ہو چکے ہیں, اور اس کا سلسلہ میرے خیال میں اپریل 2019 میں شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ایک سال گزر گیا ہے. چار پانچ رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ایک اگریمنٹ یا معاہدے پر نہیں پہنچا, اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا تھی کہ پہلے تو افغان طالبان اس بات پر تیار نہیں تھے کہ افغان ڈائلاگ ہو گیا, افغان حکومت وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے افغانستان ان کے بارے میں, ان کی تحفظ تھے, مگر نیگوشیشن پروسیس ہوتی رہی ہے, اس میں جو بات چیت ہوتی ہے, جو سٹانس رہا اس درمیان میں افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے انخلا پر بات ہوگی, مستقبل کے اعتبار پر بات کہ افغان سرزمین امریکہ یا کسی اور کے خلاف استعمال نہیں, ان تمام چیزوں پر بات کر رہا تھا, مگر اینڈ کا افغان کے لیے درمیان میں طالبان تیار نہیں تھے. اب کہا جا رہا ہے, طالبان نے چینل میں کہا بھی ہے کہ اگر امریکہ نکل جاتے ہیں, ہماری شرائط پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم افغان حکومت کے ساتھ بھی بات کریں گے, مگر انہوں نے افغان حکومت کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ جو افغان اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں مختلف اور لوگ بھی ہیں, اور افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ اسی پروسیس کے سلسلے میں ایک بہت ہوئی تھی دوحہ ہی میں, جس میں تقریباً عمار شاہران نے جو اہم لیڈر تھے انہوں نے شرکت کی تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, مگر سب سے بڑی رپورٹ ہے وہ اب بھی وہی ہے کہ آیا افغان طالبان سیز فائر پر آمادہ ہوتے ہیں کہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ بات بتائی گئی تھی, خوشخبری سنائی گئی, نیوز چلائی گئی تھی کہ اگلے کچھ تیار ہے, دونوں پوری سین نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. مگر اس سے اگلے روز ایک گروپ نے باگرام ایئر بیس پر جو کہ اٹیک کیا, اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اشرف غنی کے کیمپ ڈیوڈ کے دورے کو فیل کیا گیا, بلکہ ٹرمپ بالکل اصلاح کی صورت پر لے کہ ہم کے ساتھ بات نہیں کریں گے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عقیل یوسف بھائی, اس وقت
اٹیک ہوا ہے تو
جی جی جنگ بندی سب سے زیادہ اہم ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کیونکہ اس وقت کچھ پاکستانی ایسے طالبان ہیں جو پاکستان کے اثر و رسوخ میں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ ہو یا ملا برادر ہیں, ان کے ساتھ اس وقت ظلم خلیلزاد کی ملاقات ہوئی ہے. آپ پاکستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں کہ ان افغان طالبان رہنماؤں کو کس حد تک وہ متاثر کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کریں؟
دیکھیں, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت بڑا سوال بھی ہے. وہاں نے اب کیا ہے کہ پاکستان کردار توقع بہت پازیٹو رہا ہے, اور تقریباً 5 بار اس پروسیس کے دوران خلیلزاد صاحب نے اور 2 بار افغان ڈیلیگیشن نے اسلام آباد اور پنڈی کے دورے بھی کیے ہیں. جو ایک ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہے, وہ یہ کہ پاکستان
عقیل یوسف زئی کی لائن ٹھیک نہیں ہے, ہم ان کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. اس دوران کچھ کالز آئی ہیں. محمد طارق چونیا سے, چختائی چونیا
جی, محمد طارق چختائی جی. محترمہ, میرا عقیل یوسف زئی معزز مہمان سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم حافظ سعید کو وہ فنانسنگ فنڈنگ دہشت گردی کے زمرے میں ان کو سزائیں ایف اے ڈی ایف کو میٹنگ سے پہلے جو کر رہے ہیں, تو ایک طرف ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, یہ دورے میں آ رہے ہیں یا کیا پرابلم کیا ہے, اس کی ذرا وضاحت اگر ہو جائے تو بہت بہتر.
بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے واقعی. اور محمد صادق نے کال کی ہے چاغی سے.
جی السلام علیکم باجی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں شوکت یوسف بھائی صاحب جو ہم پر ہمارے قابل احترام صاحب ابھی بیٹھے ہوئے, میں ان سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ضمن خلیلزاد صاحب جو آپ نے ابھی جو باجی کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے بارے میں, پاکستان ہمیشہ باجی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, کیونکہ ہم لوگ بھائی چارے ہیں, اور ہمارے جو وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اقوام متحدہ بھی نے اس بارے میں بات کیا کہ آپ اس وقت باجی یہ سمجھیے کہ یقیناً کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی بھی ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان میں, تو ہم سب لوگ پر امن لوگ ہیں, کیونکہ ہم گہرے دل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ ہمارے لیے بھی اور چاہے امریکہ کے لیے بھی بہتر, پوری دنیا کے لیے بہتر ہے باجی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, بہت شکریہ.
بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے. اگر عقیل یوسف زئی, ہاں عقیل یوسف زئی اس وقت لائن پر ہیں. عقیل یوسف زئی, کالر نے اہم سوال اٹھایا کہ اس وقت حافظ سعید کو جیل میں ڈالا گیا ہے, لیکن دوسری طرف جن کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا جیسے ملا ہیبت اللہ ہے یا ملا برادر ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا دورہ ہے, کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
یہ بہت اہم سوال ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جی کہ اس سے پہلے کالر کے ذہن میں ہوگا کہ احسان اللہ صاحب جو ہے نا وہ بھی سلپ کر گئے ہیں, جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان بھی تھے, بہت اہم کمانڈر بھی تھے. میرے خیال میں بیک وقت اس قسم کی سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, مختلف آپریشن بھی جاری رہتے ہیں, مگر تمام ممالک میں نیگوشیشن پروسیس کا ایک سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو میرے خیال میں ایک اور کمانڈر جو کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنا ہے افغانستان کے اندر, گلبدین حکمت یار صاحب, وہ لڑتے رہے ہیں, وہ امریکہ نے اور بعض دیگر ممالک نے ان کو ٹیررسٹ بھی قرار دیا تھا, مگر جب وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا نیگوشیشن پروسیس کا حصہ بن گئے تو آج وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے افغان الیکشن میں حصہ بھی لیا ہے. تو بیک وقت دو پائپ لائن چلتی ہے, ایک میں آپریشن بھی ہوتے ہیں, یہاں پر دوحہ میں درکل افغانستان کے اندر چار پانچ آپریشن بھی ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں جنگ اور امن دونوں کے لیے تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں.
بہت دلچسپ باتیں کی آپ نے. اور ہمارے ساتھ تھے پاکستان میں سینئر صحافی جو افغانستان کی میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں, عقیل یوسفزئی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ہم جہاں رنگ میں آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 2020 امریکہ میں انتخابات کا سال ہے, اور اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کو چننے کی ایک کوشش جاری ہے. کل ہی نیو ہیمپشر میں پرائمری کے انتخابات ہوئے تھے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے برنی سینڈرز جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں. اس پر ہم دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کا ایک نقطۂ نظر حاصل کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے, یہ شکاگو میں ہوتے ہیں, پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. ڈاکٹر طاہر, یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی اندر کی جو ایک ٹیم ہے وہ برنی سینڈرز کو بہت زیادہ لیفٹسٹ سمجھتی ہے, بائیں بازو کا انقلابی سمجھتی ہے. ایسے میں آپ کے خیال میں, باوجود اس کے کہ ان کو عوام کے ووٹس ملے ہیں, لیکن ان کے لیے نامزدگی حاصل کرنا کتنا دشوار ہوگا؟
جی, یہ مناسب سوچ ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو مقتدر لوگ ہیں یا جو پارٹی کے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں جیت جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہلری کلنٹن کے ساتھ برنی سینڈرز کا مقابلہ تھا, تو اس وقت بھی برنی سینڈرز ہو سکتا تھا کہ جیت جاتے 2016 میں, لیکن وہ جو پارٹی کے اندر افسران تھے انہوں نے کچھ اس طرح کی تبدیلیاں تھیں اس پروسیس میں کہ برنی سینڈرز جو ہیں ان کو ہلری کلنٹن کے ہاتھوں شکست ہوئی. تو ہلری کلنٹن کی شکست کی جب انالیسز ڈیموکریٹک پارٹی کرتی ہے, تو اس میں ایک بات ان کی نظر میں یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جیتے وہ امریکی عوام کے لیے کچھ نئی بات لے کر آئے تھے, کوئی نعرہ لے کے آئے تھے, بھلے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو یا انہوں نے دھوکہ دہی کی ان کی نظر میں یا نہیں کی, لیکن انہوں نے ایک نئی بات کی. تو ہلری کلنٹن کے پاس یا ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کوئی نیا نعرہ نہیں تھا, کوئی نئی بات نہیں تھی عوام کو دینے کے لیے, اس لیے ہلری ہار گئی. اور اسی مومنٹم کو لے کے برنی سینڈرز جو ہیں وہ آگے چلتے رہے ہیں, اور برنی سینڈرز نے پارٹی کو لیفٹ کی طرف وہ کھینچ کے لے گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں ہر آدمی جو ہے اس کو ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے, اور اس ہیلتھ کیئر کے ملنے کی کوالٹی جو ہے وہ میڈی کیئر فار آل, یعنی میڈی کیئر جو سینئرز کے لیے جو پروگرام ہے وہ سب تک ایکسٹینڈ کیا جائے. پھر انہوں نے جوان لوگوں کے لیے یہ بات لے کے سامنے آئے کہ یہاں جو بچے اسکولوں کالجوں سے 30% لوگ جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں یونیورسٹیوں سے وہ مقروض ہوتے ہیں, تو ایک جنریشن جو ہے وہ مقروض ہے, اور دوسری طرف امریکہ کے امیر جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب جو ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے برنی سینڈرز نے یہ کہا کہ جو بچے قرضہ لے کے یونیورسٹیوں سے نکلیں گے وہ معاف کریں گے.
جی, میں ریپبلکن پارٹی کا نقطۂ نظر بھی لینا چاہتی ہوں, اور ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ کی طرح شکاگو میں ہیں. طلعت رشید, یہ بتائیے کہ اس وقت صدر ٹرمپ نے برنی سینڈرز کو کمیونسٹ کہا ہے, ان کے نزدیک یہ بہت زیادہ بائیں بازو کے ایک فرد ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خاصا پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. بنیادی طور پہ آپ کی پارٹی کو کیا خطرہ ہے برنی سینڈرز سے؟
دیکھیں جو برنی سینڈرز وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ماڈریٹ سوشلسٹ ہوں اور ڈیموکریٹک پارٹی نہیں چاہتی کہ ایک سوشلسٹ جو ہے وہ ان کو رول کرے, اس لیے ان کو کافی مسائل درپیش ہوں گے جب اگر وہ نامنیٹ ہو بھی جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بلومبرگ کو آگے پش کیا ہے تاکہ وہ آ کے اس کو ٹیک اوور کریں. تو میرے خیال میں یہ جتنا بھی ڈیموکریٹک پارٹی میں گڑبڑ چل رہی ہے ان کا کوئی کلیئر کینڈیڈیٹ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا جس کو کہ ڈیموکریٹک پارٹی سپورٹ کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی اور وہ الیکشن میں ایزیلی وہ جیت جائیں گے اپنے ریکٹ پہ, اور ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت بہت سخت مسائل, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ ابھی تک یہی فائٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کلیئر کینڈیڈیٹ کون ہے. جس بندے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے جو بائیڈن, اس کی تو بہت پور شوئنگ آئیوا میں بھی, نیو ہیمپشر میں بھی, اب وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ساؤتھ کیرولائنا میں بھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا مومنٹم گین کر سکیں گے. ان کو بہت مسائل ہوں گے فنڈ ریز کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے ہی از ایٹ دا باٹم. مقابلہ خالی دو میں, ایک بڑے گائک اور یا برنی سینڈرز میں ہوں گا. بڑے گائک کو تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بلیک ووٹرز یا لٹینو ووٹرز میں اتنے پاپولر نہیں ہیں. برنی سینڈر ہیں, برنی سینڈر نے جو نعرہ لگایا ہے کہ جی کہ ہم اسٹوڈنٹ لون معاف کر دیں گے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے کریں گے, وہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بھی انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں جو 2016 میں جن پوائنٹس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کر رہے ہیں, اور یہی انہیں کی جیت ہے. اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 میں کلیئرلی جیتیں گے. اور
جی جی ڈاکٹر طاہر, یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن, جن کو اعتدال پسند سمجھا جاتا تھا, وہ تو بالکل ہی کہیں بھی نہیں نظر آتے ہیں, نہ آئیووا میں نہ نیو ہیمپشر میں. اب یہ بتائیں کہ جس طرح سے طلعت رشید کہہ رہے ہیں کہ مائک بلومبرگ کو آگے کیا گیا ہے, یہ تو امریکہ تو ایک جمہوریت ہے نا, تو جب لوگ ووٹس دیتے ہیں یا کوکس کرتے ہیں تو کیا ان کے ووٹوں کو چرایا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں مائک بلومبرگ ان کی برنی سینڈرز کو نامزد ہونے میں رکوا سکتے ہیں؟
میں نہیں سمجھتا کہ مائک بلومبرگ جو ہیں وہ رکوا سکتے ہیں, لیکن مائک بلومبرگ کا نعرہ یا ان کے جو حمایتی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مائک بلومبرگ نے ابھی تک $300 million جو ہیں وہ سپینڈ کیے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور ان کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ بلینئر ہیں. اور وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ہی گلی کے رہنے والے ہیں ان اے وے. وہ مائیکل بلومبرگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو اکانومی کی بات کرتے ہو اور آپ یہ بات کرتے ہو کہ امریکہ کی اکانومی کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے اور امریکہ کے جو امیر لوگ ہیں ان کی جو رائے ہے وہ آپ اس کو,
لیکن ڈاکٹر طاہر سوال یہ ہے کہ مائک بلومبرگ بہت پیسے والے ہوں گے لیکن وہ ٹکٹ پہ نہیں ہیں, ان کا کیا اثر و رسوخ ہوگا کہ کوئی باقاعدہ جسے کہتے ہیں صدارتی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کو روک سکے؟
جی وہ سپر ڈیلیگیٹس اور وہ جو جب کنونشن ہوگا تو اس وقت تک اگر وہ اتنا مومنٹم بنا سکتے ہیں تو یہ سپلٹ کنونشن بھی ہو سکتا ہے. کنونشن میں دو امیدوار بھی ہو سکتے ہیں, ایک جو ابھی آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور دوسرے مائک بلومبرگ بھی آ سکتے ہیں. وہ ڈیزاسٹر ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے, ووٹ تقسیم ہو جائیں گے اور جو ذہنی انتشار اور جو فوکس ہے وہ کم ہو جائے گا, اور جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کی گیس کافی حد تک کم ہوگی اور وہ نقصان ہو سکتا ہے اس کا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی امریکہ میں صدارتی انتخاب جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ خرید سکتا ہے یا جیت سکتا ہے. بات جو ہے وہ میسج کی ہے, اور میسج کے لحاظ سے ابھی بھی جو بائیں بازو کا جو گروپ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے, اور جو موٹیویشن ہے یا جو رضاکارانہ طور پہ جو بچے کام کر رہے ہیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کا زیادہ وزن جو ہے وہ برنی کی طرف ہے. اور اگر وہ پاپولیشن جو پہلے ووٹ نہیں دیتی تھی, 3-4% وہ لوگ ایسے جو برنی یا لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ آف دا پالیٹکس میں رہتے تھے لیکن اس حد تک ووٹ نہیں دیتے تھے, اگر وہ ووٹ دینا شروع کر دیں تو برنی کے جیتنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بات
بالکل ڈاکٹر طاہر, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں. ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں, اور ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید جو شکاگو میں بھی ہیں. بہت شکریہ. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر سعدیہ زیب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکی سینٹ میں آج بدھ کے روز ایک قرارداد پر رائے شماری ہو رہی ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف کانگریس کی منظوری کے بغیر کسی فوجی کارروائی سے روکنا ہے. ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے یہ قرارداد پیش کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں کسی اور فوجی تنازع میں امریکہ کے ملوث ہونے کو روکنا چاہتے ہیں. یہ رائے شماری ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایک روز پہلے ہوم لینڈ سیکورٹی اور حکومتی امور کمیٹی میں شامل سینیٹرز نے افغانستان میں امریکی کارروائیوں کے بارے میں بیانات سنے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی آرڈیتا ڈنلاڑی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تعمیر نو کی کوششوں کے لیے امریکہ کے اعلیٰ انسپکٹر جنرل جان ساپکو نے امریکی سینیٹرز کے سامنے ایک ایسی رپورٹ پیش کی جو قطعاً حوصلہ افزا نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ امریکی کوششیں بڑے منصوبے مکمل کرنے میں ناکام رہی ہیں اور ان میں شفافیت بھی نہیں ہے کیونکہ افغان حکام کی پابندیاں ہیں اور امریکی ادارے اپنی ناکامیوں اور بد انتظامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جان ساپکو کے الفاظ,
Every time we find something that looks like it's going negative, it gets classified or it's no longer
relevant. جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز منفی ہونے جا رہی ہے اسے خفیہ معلومات کہہ دیا جاتا ہے یا اس کا تعلق نہیں رہتا. ساپکو کہتے ہیں کہ کانگریس اور امریکی عوام کے سامنے افغانستان میں تعمیر نو کی امریکی کوششوں کی درست تصویر نہیں ہے.
I can't tell you publicly how well a job we're doing on training. So those $64 billion.
وہ کہتے ہیں میں آپ کو کھلے بندوں نہیں بتا سکتا کہ ہم تربیت کا کام کتنی اچھی طرح کر رہے ہیں. $64 ارب تربیت اور افغان فوج کی مدد کے لیے جا چکے ہیں, اور میں آپ کو یا امریکی عوام کو اس بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ ہم نے افغان حکومت کو اسے خفیہ رکھنے کی اجازت دی ہے. بش انتظامیہ میں جنوبی ایشیا کے امور کے لیے سابق معاون وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر نے اسے زمینی حقائق کی گمراہ کن تفہیم کی بنیاد پر ایک مستحکم نظام حکومت کے قیام کی ناکام حکمت عملی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا
But overall we failed and still failed to build stability because we failed to empower the Afghan government to deliver the benefits of government to Afghans.
مجموعی طور پر ہم ناکام رہے اور ہم اب بھی ناکام ہیں کیونکہ ہم افغان حکومت کو یہ اختیار دینے میں ناکام رہے کہ وہ حکومت کے فوائد مقامی سطح پر افغانوں کو مہیا کر سکے. سفیر باؤچر نے کہا تھا کہ افغانستان میں ملوث ہونے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں بھی ایک سبق ملا ہے.
We need to lead with diplomacy backed by a military capability, not the other way around. And most importantly, we need to fund diplomacy.
ہمیں سفارتکاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جس سے فوجی صلاحیت کی مدد حاصل ہو, نہ کہ اس کے برعکس. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اپنی سفارتکاری کو مالی مدد دینا ہوگی تاکہ امریکہ قیادت کر سکے. ریچرڈ باؤچر نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان میں امریکی فوجی مداخلت اپنا اثر مکمل کر چکی ہے.
In my view, it's time to come home.
میرے خیال میں اب وقت ہے کہ ہم گھر واپس آ جائیں. جنوبی ایشیا کے لیے سابق معاون وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر. ملک میں وائٹ ہاؤس کے لیے انتخابی مہم کے زور پکڑتے ہی اس بارے میں اثر نو بات ہو رہی ہے کہ افغانستان میں امریکی موجودگی ختم کر دی جائے. اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی میں امریکی جنگیں ختم کرنے کا وعدہ دہرایا تھا. اسی دوران آج بدھ کے روز امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین کی اس قرارداد پر رائے شماری ہوگی کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی فوجی کارروائی کے لیے صدر کا اختیار محدود کر دیا جائے. یہ اقدام اس تشویش کے باعث ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ ایران پر حملہ کر دیں کیونکہ امریکی فوجیوں نے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا تھا۔ سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل اپنے ارکان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس قرارداد کو مسترد کر دیں، کیونکہ اس سے ایران سے درپیش خطرے کی صورت میں اپنے دفاع کے لیے امریکی فوج کی کارروائی میں لچک بہت محدود ہو جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں، تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے۔